بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. صدق الله العظيم. الف لام میم را والله اعلم بمراده. تلك آيات الكتاب, یہ کتاب کی آیات ہیں. والذی انزل الیک من ربک الحق, اور وہ جو آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ بھی حق ہے, لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها, اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستون کے جن کو آپ دیکھ رہے ہیں. ثم استوى على العرش, پھر اس کے بعد اللہ پاک عرش کے اوپر کما ہوا شانہ جلوہ افروز ہوئے. وسخر الشمس والقمر, اور اللہ نے سورج اور چاند کو تابع کیا. کل یجری لاجل مسمى, یہ سارے کے سارے سیارے چلتے رہیں گے ایک وقت مقرر تک کے لیے. یدبر الامر, اللہ تعالی تمام امور کی تدبیر کرتا ہے. یفصل الآیات, اور اللہ تعالیٰ تمام نشانیوں کو واضح بیان فرماتے ہیں تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرنے والے بن جاؤ. کئی دنوں سے سبق میں نادا ہوا, میں یہ سوچتا رہتا تھا کہ یہ رولا ختم ہو جائے گا, کوئی یکسوئی کے ساتھ بندہ بات کرتا ہے, لیکن یہ تو مسئلہ کچھ عجیب سا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے فضل سے معاملہ درست فرمائے. تو فرمایا الف لام میم را, اور یہ حروف مقطعات ہیں. اس پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حروف کا علم امت کو عطا نہیں کیا. بس یہ امتحان ہے کہ جن چیزوں کا علم دیا گیا ہے آپ اس علم کو حاصل کرنے میں لگیں, اور جن چیزوں کا علم نہیں دیا گیا ان کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے. جس کو قرآن مجید نے تیسرے پارے سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں بیان کیا, وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ, اور جو اچھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا, ہمارا سب پر ایمان ہے, جو بھی اللہ نے بیان کر دیا بس ہمارا ایمان ہے. یہ حروف مقطعات سورہ رعد ہے. آگے رات اس بجلی کی چمک کڑک کا ذکر اس سورت میں آئے گا, تو اسی نسبت سے سورت کا نام رات ہے. فرمایا تلک آیات الکتاب, یہ کتاب کی آیات ہیں. یہ جو قرآن مجید آپ کے سامنے ہے یہ اللہ کی طرف سے کتاب کی آیات ہیں, یعنی وہ کتاب کہ بل ہو قرآن مجید فی لوح محفوظ, جو اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں کتاب ہے, اس کی یہ آیات ہیں جو آپ کے اوپر نازل کی ہیں. والذی انزل الیک من ربک الحق, اور وہ کچھ جو نازل کیا گیا ہے نبی آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے وہ بھی حق ہے. اکثر مفسرین نے یہاں تلک آیات الکتاب سے قرآن مجید کتاب مراد دی ہے. والذی انزل الیک من ربک الحق سے احادیث مبارکہ مراد دی ہے, یعنی یہ جو کتاب ہے یہ بھی برحق ہے, اور نبی اس کتاب کے علاوہ بھی آپ کے اوپر جو اللہ کی طرف سے پیغامات نازل ہوتے ہیں, جو آپ حدیث کی صورت میں لوگوں کو بتاتے ہیں, وہ بھی برحق ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کے اوپر جو الہامی طور پر اللہ کی طرف سے ہدایات آتی ہیں اور آپ اس کو بیان کرتے ہیں جس کو حدیث کہتے ہیں وہ بھی سچ ہے, اور قرآن مجید کی آیات کو اپنے سامنے ہے. میں اس پر کئی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ بعض لوگ احادیث کے اوپر بات کرتے ہیں, منکرین حدیث کا ایک فرقہ ہے کہ اس کو سیکھنے سمجھنے پڑھنے والوں سے غلطی ہو گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ جو حضرات قرآن کو نقل کرنے والے ہیں نبی کے شاگرد, وہی حضرات حدیث کو نقل کرنے والے ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی ہے کہ حدیث کو نقل کرنے والے صحیح نہیں ہیں تو قرآن کو نقل کرنے والے کیسے صحیح؟ یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک اسلامی بنیادوں کو گرانے والا فرقہ ہے. تو براہ راست یوں نہیں کہہ سکتا کہ ہم اسلام کے منکر ہیں تو اس طریقے سے. چنانچہ ایک حدیث جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ بڑے تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے, یوں باتیں کر رہے ہوں گے اسلام علم کے مطابق, اور یہ کہیں گے کہ یکفینا حسبنا کتاب اللہ, یکفینا کتاب اللہ, ہمارے لیے بس اللہ کی کتاب ہی کافی ہے, ہمارے لیے بس اللہ کی کتاب ہی کافی ہے, اس کے علاوہ ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اب ایک سننے والا شخص تو یہی سمجھے گا کہ ہاں بھائی یہ تو بات صحیح ہے, اللہ کی کتاب ہی کافی ہے. مراد ان کے اس نعرے سے احادیث کا انکار ہے, اور حدیث کے بغیر قرآن مجید سمجھ نہیں آ سکتا. اب دیکھو قرآن نے کہا ہے روزے رکھو یا نماز پڑھو یا یوں کہو تو کیسے سیکھیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کی اور بہت ساری چیزوں کا عملی نمونہ پیش کیا کہ اس طریقے سے شریعت پر عمل ہو سکتا ہے. تو والذی انزل علیک من ربک الحق سے حدیث مبارکہ مراد ہیں. فرمایا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون, اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے, یعنی یہ سچی باتیں سچی کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے, لیکن لوگ بدقسمت ہیں کہ وہ ایمان نہیں لا رہے. اور اکثر لوگ ایمان, یہ اکثر تو اکثر قیامت تک اسی طرح اکثریت کفر کی ہی رہے گی. تو اکثریت کا ایک سائڈ میں ہونا ان کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی, اکثریت تو آخر تک کفر پہ ہی رہے گی. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی رحم اللہ تعالیٰ کا دور آئے گا تو اس وقت ایک زمانے پر پوری دنیا میں اسلام آئے گا اور ایک کافر بھی نہیں رہے گا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ اللہ کے نیک بندے دنیا سے چلے جائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام بھی, امام مہدی بھی اور سارے حضرات. تو پھر جب قیامت آئے گی تو دنیا کے اوپر ایک شخص بھی ایمان والا نہیں رہے گا. تب حدیث میں آتا ہے کہ حتی لا یقال اللہ اللہ اللہ, حتیٰ کہ ایک شخص بھی لفظ اللہ ادا کرنے والا نہیں رہے گا. کیوں؟ پھر قیامت آئے گی. کیوں قیامت آئے گی؟ اس بات کا جواب 27 پارے میں بیان کر دیا کہ ہم نے جن و انس کو اپنی بات ماننے کے لیے پیدا کیا ہے, ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جب مقصد تخلیق کائنات ہی ختم ہو گیا کہ جس مقصد کے لیے کائنات کو پیدا کیا تھا کہ وہ اللہ کی بات مانیں, اللہ کا ذکر اذکار کریں, عبادت کریں, تو اس مقصد پر عمل کرنے والا ایک شخص بھی نہیں رہا. جب ایک بھی نہیں رہا تو مقصد تخلیق کائنات نہیں رہا. پھر اس کے بعد قیامت شروع, ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی عنایت اور اللہ کا فضل ہے کہ ماحول خراب ہو, لوگ حدیث کا مذاق اڑا رہے ہوں یا سنت کا مذاق اڑا رہے ہوں, اسلام کے بارے میں عجیب باتیں کر رہے ہوں, ایسا ماحول ہو تو اس میں بھی ایک اللہ کا فضل ہے, وہ اس انداز میں کہ کچھ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہیں جو لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسا نہ کہو, یہ بری بات ہے. بے شک وہ نہیں مان رہے جن کو سمجھایا جا رہا ہے, فرقہ ضالہ کو وہ نہیں مان رہے, لیکن امر بالمعروف کرنے والوں نہی عن المنکر کرنے والوں کی برکت سے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. کہ ایک جماعت تو ایسی موجود ہے جو لوگوں کو سمجھا رہی ہے, اتمام حجت ہو رہا ہے. قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ہم عذاب نہیں دیتے حتی نبعث رسولا, کسی قوم کے اوپر عذاب نہیں بھیجتے یہاں تک کہ ہم اس قوم میں پیغمبر بھیج دیتے ہیں, پیغمبر ان کو سمجھاتے ہیں. جب وہ بات نہیں مانتے پھر ہٹ درمی پہ آتے ہیں, ضد کرتے ہیں, پیغمبر کی بھی مذاق اڑاتے ہیں, پھر ہمارے لیے عذاب نازل کرنا صحیح ہو گیا کہ سمجھا کے لوگ نہیں سمجھتا نبعث رسولا. دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو ذکر کیا ہے, اور علماء تصوف نے لکھا ہے کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے سے اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے, کیونکہ یہ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. اللہ وہ ذات ہے کہ جس کو دیکھا نہیں جا سکتا اس کو سوچا جا سکتا ہے. تو دل میں تو آتا ہے, نظر نہیں آتا تو دل میں تو آتا ہے, میں نے سمجھ لیا کہ تیری پہچان یہی ہے. لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار, وہ تو سب کو دیکھتا ہے, اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا. پھر اب اللہ کو جب انسان نہیں دیکھ سکتا تو اللہ کو مانے کیسے؟ بھائی دیکھو جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کو سمجھنا بھی تو ضروری ہے نا کہ اس کے سامنے جھکا جا رہا ہے بغیر دیکھے اس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کی بات مانی جا رہی ہے تو اس کو کیسے سمجھیں گے کیسے پہچانیں گے؟ تو اس میں قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بار بار بیان کیا ہے کہ ان اللہ کی قدرت کی کائنات کی ان نشانیوں میں غور و فکر کرو تو تمہیں اپنا خالق حقیقی سمجھ میں آ جائے گا. جس کو فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها, اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستون کے جن کو تم دیکھ رہے ہو. یہ بہت بڑی نشانی ہے. لوگوں نے اگر بغیر ستون کے کوئی عمارت بنائی بھی ہے تو وہ اتنی بڑی تو نہیں ہے, اور وہ چھوٹی بھی ہے, مزید اس میں ہزار مسائل ہیں کہ سب سے بڑی گول مسجد جو کراچی کے اندر ہے اس کا ابھی تک ایک نقص دور نہیں ہو سکا کہ اتنی گونج پیدا ہوتی ہے اس میں کہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. قالینیں چار چار بچھا کے دیکھی اور کچھ کچھ نظام کر کے دیکھا ہے. اللہ کا اتنا بڑا سسٹم ہے کہ کسی چیز میں, اللہ کی کائنات کی کسی چیز میں ذرہ برابر کوئی نقص نہیں ہے, اور یہ صدیوں سے چل رہا ہے نظام, صدیوں تک چلتا رہے گا. جب اللہ کا امر آئے گا تب ختم ہوگا, کسی کے ختم کرنے سے تو نہیں ہوتا. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها, اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستون کے جن کو تم دیکھ رہے ہو. یہ اللہ کی قدرت ہے. اسی پہ غور کرو کہ ایک چیز کو کوئی کھڑا کرتا ہے, کوئی جھگی بناتا ہے, کوئی مکان بناتا ہے, کچھ کرتا ہے تو وہ ہوتی ہے چیز. تو اتنی بڑی کائنات کو کسی نے بنایا, اگر کوئی اور دعوے دار ہے تو سامنے آئے. شریعت کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو بلند کیا ہے, اور نظام سسٹم چل رہا ہے. کیسے رات کو جگمگاتے سیارے ہوتے ہیں, کیسے سورج دن کو روشنی دیتا ہے, رات کو چاند کیسے آتا ہے, یہ سارا نظام ہے. اور یہ ایسے بلف ہیں, ایسی لائٹیں ہیں کہ کبھی فیوز بھی نہیں ہوئی ہے, کیونکہ یہ براہ راست اللہ کے نور سے روشنی کو لے کر کائنات کو دے رہے ہیں, اور اس کے اندر کوئی تغیر تبدل نہیں ہوتا رہے گا. اس سے اللہ سمجھ میں آتا ہے, کوئی سمجھنا چاہے تو. ثم استوى على العرش, کائنات کو پیدا کیا, جس کو دوسری جگہ پہ فرمایا کہ کائنات کو پیدا کیا چھ دنوں میں. ثم استوى على العرش, پھر کما ہوا شانہ اللہ پاک, کما ہوا شانہ اللہ پاک عرش کے اوپر جلوہ افروز ہو گئے. چھ دنوں کی بات کیوں کی ہے کہ انسان کو سمجھانا مقصد ہے, آرام سے کام کرنا چاہیے. اور تفسیر طبری نے بہت لمبی بات کی کہ دو دنوں میں اللہ پاک نے زمین و آسمان کو بنایا, دو دنوں کے اندر اس کے اندر یہ جو پہاڑ اور یہ چیزیں ہیں ان کو بنایا, اور دو دنوں کے اندر جو اس میں حیوانات ہیں ان کو بنایا, اور جمعے کے دن اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا. ثم استوى على العرش, یہ سارا نظام جب پیدا کر دیا تو کما ہوا شانہ عرش کے اوپر اللہ پاک جلوہ افروز ہو گیا, اور کائنات کے انتظام چلا رہا ہے. وہ یدبر الامر, کائنات کا نظام چلا رہا ہے. تو استوى على العرش قرآن مجید نے بیان کیا ہے, اس پر ہمارا ایمان ہے. لیکن قرآن مجید نے پہلے پارے میں بات بیان کی کہ لیس کمثلہ شیء, کہ اللہ پاک کسی شے کی طرح اس کی تشبیہ نہیں ہے. اب اللہ کیسے بیٹھے ہیں, کیسے ان کے ہاتھ ہیں, کیسے ان کی آنکھیں ہیں, یہ متشابہات میں سے ہے. قرآن مجید نے اتنی بات بیان کر دی کہ وہ عرش کے اوپر اللہ پاک کما ہوا شانہ بیٹھے ہیں, کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. تیسرے پارے میں جو وسع کرسیہ السماوات والارض, جو کرسی کی بات کی قرآن مجید نے تیسرے پارے میں, جس کو آیت الکرسی, اسی وجہ سے اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں, اور بہت اس کی فضیلت ہے. کرسی کے بارے میں جو احادیث بیان کی ہیں کہ وہ کرسی عرش کے اوپر ہے, اور وہ اتنی بڑی کرسی ہے کہ پوری کائنات اس کے احاطے کے اندر ہے, جس کرسی کی وہ ٹانگیں ہیں. اور اس طرح اب یہ باتیں بیان ہوئی کہ اب اللہ تعالیٰ کا حاضر ناظر ہونا ہر جگہ پر, یہ بھی قرآن مجید نے بارہا بیان کیا. اور انہو علیم بذات الصدور کی بات کہی کہ ہر کسی کے دل کے بھید کو وہ جاننے والا ہے. تو وہ تو عرش کے اوپر بیٹھا ہے, پھر انسان کے دل میں کیسے ہے؟ قرآن مجید نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اللہ تعالیٰ انسان کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہے. ادھر والی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ عرش کے اوپر کما ہوا شانہ جل افروز ہے. دیکھو دوستو, یہ عقیدے کی بات ہے, اصول شریعت کی بات ہے جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. دونوں آیات آپس میں ٹکرا رہی ہیں. یہ بات کہہ رہی ہے, آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ پاک عرش کے اوپر بیٹھے ہیں, اور دوسری آیت کہہ رہی ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم آپ کی شہ رگ کے زیادہ قریب ہیں. ادھر دوسری آیت کہہ رہی ہے انَّ وَلِيَّ مَجَادِ الصُّدُورِ, میں دلوں کے بھید جانتا ہوں. یاد رکھیں بات, دو لفظوں کی یہ جامع معنی ایک عقیدے کی بات ہے. استوا علی العرش, اللہ کی ذات کے اعتبار سے, اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے, کما ہوا شانہ, عرش کے اوپر جلوہ افروز ہیں. اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں, کس انداز میں وہ جلوہ افروز ہیں یہ بات مجھول ہے. رہی بات اللہ کا ہر جگہ حاضر ناظر ہونا, تمام چیزوں کا سننا, تمام چیزوں کا دیکھنا, یہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات ذاتیہ کے ساتھ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. دیکھو ایک میری صفات ہیں دیکھنے کی اور سننے کے لحاظ سے کہ وہ دیوار تک مجھے نظر آ رہا ہے, کوئی وہاں سے بات کرے تو میں سن لوں گا. یہ صلاحیت انسان کی محدود ہے جو اللہ نے بنائی ہے. تو اللہ تعالیٰ خود خالق ہے, اس کی صلاحیت وہ خود غیر محدود ہے, وہ لامتناہی ہے, اس کی صفات بھی لامتناہی ہیں. اس کا دیکھنا, سننا, سمجھنا, تمام نظام کو چلانا, وہ پوری کائنات کے اوپر اپنی صفات ذاتیہ کے ساتھ محیط ہے, حاضر ناظر ہے اپنی صفات ذاتیہ کے ساتھ, وہ موجود ہے. علیم بذات الصدور ہے, وہ ہر جگہ موجود ہے صفات کے ساتھ. نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے, وإذا سألك عبادی عنی فإنی قریب, وہ صفات ذاتیہ کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. اپنی ذات کے اعتبار سے جو اللہ المجمع لجمیع صفاتہ, اللہ هو الواجب الوجود المجتمع لجمیع صفاتہ, وہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر کما ہوا شان ہو جلوہ افروز ہے. باقی بات انشاءاللہ کل کریں.